أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, ساتھیوں, ماؤں اور بہنوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نبوت سے قبل کی زندگی کے دو پہلو ہم دیکھ چکے ہیں کل. اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ آپ نے نبوت سے قبل ہی سماج سے گہری دلچسپی لینی شروع کر دی تھی اور سماج کے دبے پچھلے طبقے پر آپ نگاہ ڈالتے تھے اور ان پر ترس کھاتے تھے, ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے. پھر اس کے بعد آپ مدین پہنچے تو مدین میں آپ نے دو مجبور لڑکیوں کی مدد کی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت شعیب کی دو بیٹیاں تھیں, دو صاحبزادیاں تھیں. پھر اس کے بعد ایک طویل مدت آپ کو وہیں مدین میں قیام کرنا پڑتا ہے. کل جہاں بات ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچتے ہیں اور حضرت شعیب نے بلایا تھا ان کو اجرت دینے کے لیے, اور ہماری جگہ یہ دیکھتے چلے آتے ہیں کہ ان آیتوں کا اپلیکیشن ہماری زندگی میں کیسے ہونی چاہیے. میں نے کل بتایا تھا کہ شریفانہ زندگی کے آداب و اطوار اور بہترین کیریکٹرز ان آیتوں میں پیش کیے گئے ہیں. شریف لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے, کیا رویہ ہوتا ہے, کیا مزاج ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. دو شریف لڑکیاں, ایک شریف مسافر, ایک شریف بوڑھا آدمی, سارے لوگوں کی شریفانہ زندگی کیسی ہوتی ہے اور کیا عادت و اطوار ہوتی ہیں, ان سب کا جو ہے ہم ایک جھلک دیکھ رہے ہیں. تو حضرت شعیب نے اس لیے بلایا تھا کہ حضرت موسیٰ نے ان کا ایک کام کیا تھا اور پیمنٹ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. احسن رویہ یہی ہے کہ کام جب ہو گیا تو اس کا اجرت فوراً دے دی جائے. تو اس لیے حضرت موسیٰ کو طلب کیا گیا اور حضرت موسیٰ بھی بلا تکلف چلے گئے. کوئی تسنن اور تکلف کا رویہ آپ نے اختیار نہیں کیا, سیدھے گھر پہنچے. جا کر آپ نے سارا ماجرا سنایا, حضرت شعیب نے ان کو تسلی دی, اطمینان دلایا اور کہا کہ تم اس وقت فرعون کی قوم سے نجات پا چکے ہو, اطمینان رکھو, اب خوف اور غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کی پیشکش کرتے ہیں. یہ بھی جو ہے شریفانہ زندگی اور سادہ زندگی, سادگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے, تکلفات سے پاک زندگی کا ایک نمونہ ہے کہ حضرت شعیب اپنی ایک بیٹی کو آفر کرتے ہیں. کہتے ہیں قال انی ارید ان انکحک, میں یہ ارادہ رکھتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو تمہاری نکاح میں دے دوں, تم سے بیاہ کر دوں. جب دیکھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے, اخلاق و کردار کا اچھا ہے, قوی بازو والا ہے, امانت دار ہے, اخلاق و کردار میں بھی اچھا ہے, تو یہ نہیں کہ جس طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے رسم و رواج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ایک انتہائی مشکل کام, اور اس میں کن کن معیارات کو ہم دیکھتے ہیں, کن کن معیارات پر لڑکی کو پرکھا جاتا ہے, کن کن معیارات پر لڑکی کو پرکھتے ہیں, لڑکی سے زیادہ لڑکی کے باپ کو پرکھتے ہیں, لڑکی کے باپ کی تجارت کو اور اس کے مال و جائیداد کو پرکھتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے, وہاں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سیدھی سادھی زندگی کا طریقہ. حضرت شعیب نے دیکھا کہ لڑکا اچھا ہے, مسافر صحیح, اس کا کوئی خاندان نہیں معلوم, حسب نسب نہیں معلوم, لیکن دیکھا کہ کیریکٹر کی انٹیگریٹی موجود ہے, خوی ہے, محنت کر کے اپنی بیٹی کے لیے دو وقت کی روٹی کما سکتا ہے, دیکھا تو انہوں نے نکاح کا آفر دیا. جب آپ نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کی، لیکن پیشکش کرتے ہوئے ایک نقطہ یہ بھی نوٹ کریں کہ ہمارے سماج میں اور اس سماج میں جہاں سادہ زندگی ہے، شریفانہ زندگی ہے، معیاری قرآن کے نزدیک جو معیاری سماج ہے، اس سماج کا طریقہ یہ تھا کہ لڑکے پر یہ لازم ہے کہ وہ مہر ادا کرے، اجرت ادا کرے اور لڑکی کے لیے کوئی بڑی رقم ادا کرے. ہمارا سماج کا معاملہ اس کا الٹا یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کو جتنا ہو سکے نچوڑ لیا جائے، لڑکی کو جتنا ہو سکے نچوڑا جائے. یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس شرط پر اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم میرے پاس تاجرنی ثمانیہ حجج، کم از کم 8 سال میرے پاس اجرت کرو، محنت کرو، خدمت کرو. تم اگر میرے پاس کام کرو گے، 8 سال بکریاں چرواؤ گے، تو 8 سال کی محنت کی جو کمائی ہوگی وہ میری بیٹی کے لیے گویا کہ مہر مقرر ہوگا. یہ مہر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے، اس پر علمی مباحث ہی معارف القرآن میں فقہی مسائل سے گفتگو کی گئی ہے، جن کو دلچسپی ہو دیکھ لیں. لیکن لڑکی کے باپ کو یہ حق پہنچتا ہے اور لڑکی کے باپ نے یہ طے کیا کہ مہر میں تم کو 8 سال جو ہے میری بکریاں چرانی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وما اريد ان اشق عليك، اور اگر اس سے زیادہ کر لو 8 کے بجائے 10 سال تو میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، ٹھیک ہے جیسے بھی چاہے کر لو. تو دونوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو رہا ہے. آپ نوٹ کرتے چلیں کہ امپلائی کو رکھنے کے لیے کیا خصوصیات ہوں، وہ بھی ان آیتوں میں ہم کو بات آ گئی. پیمنٹ سیٹلمنٹ کیسے کرنا چاہیے، وہ بھی ان آیتوں میں ہم کو بات سمجھ میں آ گئی. نکاح کی پیشکش کیسی ہونی چاہیے، وہ بھی ہم کو اس آیتوں میں بات سمجھ میں آ گئی. اور ایگریمنٹ ہو، دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو، تو معاہدہ کیسے ہونا چاہیے، ایک ایک چھوٹا چھوٹا نقطہ بھی آپ دیکھتے جائیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے اپنا ٹرمز اینڈ کنڈیشن فرینکلی رکھنا چاہیے، صاف صاف طور پر رکھنا چاہیے. لاگ لپیٹ کی باتیں اور ایسی ویسی باتیں نہیں جس میں مدعا صاف نہ ہو، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل ڈور ٹو انداز میں بات کو رکھنی چاہیے، صاحب میرا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اگر ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو تم تسلیم کرتے ہو تو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک اگریمنٹ ہے. تو اگریمنٹ کے وقت آدمی کو فری اینڈ فرینک گفتگو کرنی چاہیے، بلا تکلف گفتگو کرنی چاہیے. جیسا کہ حضرت شعیب نے کہا کہ کم از کم 8 سال تم کو نوکری کرنی ہوگی، نمبر ایک. نمبر دو، معاہدے میں بارگیننگ ایک جائز چیز ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی ناز و نخرے میں ہم گویا کہ جھوٹی شان بتانے کے لیے بارگیننگ کو ایک بری چیز سمجھتے ہیں. جہاں معلوم ہوتا ہے بارگیننگ میں 8 سال کام کرو یا 10 سال کام کرو، دیکھو بھائی 10 سال کرو تو اچھا ہے، میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اگر 8 سال میں بھی تم جو ہے اپنا معاملہ ختم کر لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. گویا کہ بارگیننگ بھی ہم کو یہاں بات سمجھ میں آئی کہ اگریمنٹ میں، معاہدوں میں بارگیننگ بھی ایک اچھا اصول ہے، اور سیٹلمنٹ سے پہلے ہی، کام کے آغاز سے پہلے ہی بارگیننگ ہو جانی چاہیے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو جانی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب معاہدہ ہو تو صرف معاہدہ لکھا پڑھی پر اور قول و قرار پر نہیں ہے، اس کے ساتھ آدمی کو ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد. ایگریمنٹ میں صرف آپ ڈاکومنٹ میں جو چیز لکھ لیتے ہیں اس سے کام پورا نہیں ہوتا، اس ایگریمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے. اس لیے حضرت شعیب کہتے ہیں ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے، تم مجھے گویا کہ قابل اعتماد آدمی پاؤ گے، مجھ سے تم کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوگا. اس ایگریمنٹ میں ایک تو قول و قرار ہے اور دوسری چیز اعتماد، آپسی اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے، ایک دوسرے کے درمیان ٹرسٹ ہو تب کوئی کام آگے بڑھتا ہے، نمبر دو. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم دیا گیا کہ تم سوچو، سوچ کر جو ہے کوئی فیصلہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا وقت لیا، سوچنے کے بعد کہا قال ذلك بيني وبينك، ہاں ٹھیک ہے میرے اور آپ کے درمیان یہ ایگریمنٹ طے ہو گیا کہ نکاح میں تمہاری بیٹی کو میں لے لوں گا اور اس کے عوض میں 8 سال کی یا 10 سال کی میں نوکری کروں گا، تمہاری خدمت کروں گا، اجرت پر کام کروں گا، بکریاں چرواؤں گا. تو اس میں ایک یہ بات یہ بھی ہے کہ جب ڈسکشن ہو، ایگریمنٹ ہو، تو سوچنے سمجھنے کا بھی موقع ملنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ایم الاجلین، دو میں سے جو چیز جلدی ہو سکے، 8 سال یا 10 سال، جس پر مجھے اطمینان ہو جائے، دونوں مدتوں میں سے جو بھی چاہے میں پوری کر لوں گا، مجھے جو ہے یہ رائٹ دے دیجئے کہ 8 سال میں بھی میں کام کروں یا 10 سال میں کام کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہا واللہ علی ما نقول وکیل. ایگریمنٹ کا تیسرا شفٹ، تیسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ریٹرن ڈاکومنٹ ہو، لوگوں پر ایک دوسرے پر اعتماد ہو، اور آخر چیز ہے کہ اللہ پر توکل ہو. کسی کام کو بھی صرف ایگریمنٹ پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک صاحب مجھ پر اعتماد کرو، ٹرسٹ کرو، اس پر بھی نہیں، بلکہ تیسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ پر ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے کسی کام کو شروع کرتے ہوئے. تو دونوں گویا کہ سسرے اور داماد، इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन तय हुए, बार्गेनिंग हो चुका, उसके बाद वक्त दिया गया सोचने समझने के लिए। उसके बाद यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद हजरत शोएब ने कहा कि मैं एक अच्छा आदमी साबित होऊंगा, मुझ पर एतिमाद करो। और हजरत मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह को वकील बनाता हूँ, अल्लाह को निगहबान बनाता हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर हम दोनों इस एग्रीमेंट के अंदर आते हैं, इस माहदे को हम जो है गोया के कबूल करते हैं। इस तरह से दोनों के दरमियान निकाह होता है, हजरत शोएब की बेटी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान शादी निकाह हो जाता है। उसके बाद हदीसों में बात आई है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से 10 साल जो है मुकम्मल किए। ये इनका जो है तरीका है, ये बेहतर तरीका है, ये शरीफाना तरीका है कि दो टर्म्स रखे गए थे, 8 साल या 10 साल। और शरीफाना तरीका यह था कि 8 की बजाय 10 साल उन्होंने मेहनत की, 10 साल उन्होंने खिदमत की और बकरियों को चरवाने का काम किया। ये सारे अंबिया की जिंदगी में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ये मौके पैदा किए कि वह बकरियों को चरवाया करें। भेड़ बकरियों को चरवाने से इसलिए कि भेड़ बकरियों को चरवाना आसान नहीं होता, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। इनको कंट्रोल करने, इनको जो है सीधी राह पर लाने के लिए अगर तैयारी हो जाए, तरबियत हो जाए, तो उसके बाद इंसानों को, उनके रेवड़ को, उनके मंदों को, उनके गल्लों को निगहबानी करना और उनको सीधे रास्ते पर लगाने के लिए ये ट्रेनिंग काम आएगी, ये तरबियत काम आएगी। इसलिए सारे अंबिया को, अक्सर बेशतर अंबिया को, हदीस में भी यह बात आई है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या इस तरह और दीगर अंबिया इकराम की जिंदगी में हम देखते हैं कि उन्होंने बकरियों को चरवाने का पेशा इख्तियार किया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 10 साल तक गया कि ये काम करना पड़ा। अब उसके बाद 10 साल की मुद्दत खत्म होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं वहां से और उसी रूट को टेकअप कर रहे हैं, उसी रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं जिस रास्ते से वो मिस्र से चले थे। अब मिस्र की तरफ जाने का इरादा हो रहा है। ये सारी चीजें गोया कि अल्लाह ताला की मशीयत है, दस्ते कुदरत की कार फरमाई है कि अल्लाह ताला एक एक जगह उन पर जो है कैसा रहम करता है, कैसे करम करता है और कैसे कैसे रास्तों से उनको निकालता है। अगर हम गौर करते हैं मालूम होगा कि 10 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भाग कर आए थे, खौफ से भाग कर आए थे, इसलिए कि कत्ल का वाक्य सरजद हो गया था और इस बात का अंदेशा था कि कत्ल के बदले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, इस डर से वो भाग कर खड़े हुए थे। लेकिन 10 साल के बाद अब वो खौफ खत्म हो गया, इसलिए कि टाइम इज द बेस्ट क्योर, वक्त जो है वो बेहतरीन दवा है। उनका यह ख्याल था कि 10 साल बीत गए हैं, अब शायद फिरौन भी भूल चुका हो, फिरौन को दरबार में जाने के बजाय अपने माँ बाप की खबर लूंगा, भाई बहन की खबर लूंगा, उनके घर की याद आई, भाई बहन की मोहब्बत दिल में पैदा होगी, तो अब वो वापस मिस्र जाने का इरादा करते हैं और बीवी बच्चों समेत वो मिस्र का रुख करते हैं। इस जगह अब वो जब चले हैं तो जा रहे हैं मिस्र की तरफ, लेकिन रास्ते में अब उनको पैगंबरी मिलने वाली है। इस जगह सिर्फ 2-4 बातें हम आपके सामने याद करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला की दस्त कुदरत से जो काम होता है उस पर हमको निगाह डाल लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदगी के किन किन मरहलों से गुजारा, ये हमको देखना चाहिए। ये अल्लाह ताला का दस्त कुदरत था जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले करवाया, यही अल्लाह ताला का दस्त कुदरत था जिसने उस संदूक को महल के किनारे पहुंचाया, यही अल्लाह ताला का दस्त कुदरत था जिसने उस संदूक से बच्चे को निकलवाया और फिरौन की बीवी के हाथ पहुंचाया। फिर अल्लाह ताला ही की ये कुदरत थी, ये उसी की मशीयत थी कि मोहब्बत जो है उस औरत के दिल में अल्लाह ताला ने डाल दी। फिर अल्लाह ताला की मशीयत थी कि माँ की गोद में पहुंचाया। फिर अल्लाह ताला की मशीयत थी कि महल के अंदर पहुंचाया। फिर अल्लाह ताला ही की ये मशीयत थी कि वो एक ऐसे वक्त में शहर में निकले कि अपने एक कमजोर भाई की हिमायत के लिए निकले और उनके हाथों से कत्ल का वाकया सरजद हुआ। फिर अल्लाह ताला की ही मशीयत थी एक साहिब मोमिन को फिरौन के दरबारियों में से एक दरबारी को अल्लाह ताला ने भेजा और वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की जो साजिशें हो रही थी उसने सुना दिया, ये भी अल्लाह ताला की मशीयत थी, ताकि इन सब हालात से गुजरकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले और मदीन की तरफ चले। क्यों निकाला गया, ये सारी बातें आगे आएंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मदीन के रास्ते पर अल्लाह ने डाला, फिर वहां हजरत शोएब से मुलाकात करवाई, 10 साल तक मुसीबतों की जिंदगी गुजारनी पड़ी और चरवाहे का काम करना पड़ा, भूख और प्यास की जिंदगी गुजारी और बिल्कुल खरिये की जिंदगी, सादा किस्म की जिंदगी, अब कोई ऐश नहीं, तनाउम नहीं, नाज नहीं, नखरे नहीं और बड़े खानदान की जो परवरदा लोगों का मिजाज होता वो मिजाज नहीं, बिल्कुल सादगी का मिजाज अल्लाह ताला ने पैदा करने पर मजबूर किया और जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों से गुजारा। हम गौर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सब क्यों करवाया, इस पर गौर करना चाहिए। ये सारे मरहलों से गुजार कर अब गोया के शाही दरबार की तरफ अल्लाह ताला वापस लौटा रहा है। इस पूरे मरहले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर साइकोलॉजिकली नफ्सियाती नुक्ते नजर से हर एक एक नफ्सियाती कैफियत आप पर तारी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है नोट करने के काबिल। अल्लाह ताला ने आप पर लाड़ो प्यार का भी एक मौका गुजारा, उसकी भी जो कैफियत गुजरी, غم اور غصے کی کیفیت بھی آپ پر گزری، ندامت کی کیفیت بھی آپ پر گزری، خوف کی کیفیت بھی آپ پر گزری، شرمساری کی بھی کیفیت آپ پر گزری، استغفار کی بھی آپ کی جو ہے اس کی توفیق ملی، آپ نے استغفار کی، گھبراہٹ کا معاملہ آیا اور پھر جان کے لالے پڑے، جان کو بچا کر نکلنا پڑا، پھر ایک سنسان راستے سے آپ نے سفر طے کیا، کن کن نفسیاتی کیفیتوں سے گزرنا پڑا اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نفسیاتی کیفیتوں سے گزرنے کے بعد ہی ایک آدمی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ آدمی مضبوط نہیں ہے جو ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ڈسکشن کرتا ہو اور دعوتی کام اس پس منظر میں کرنا چاہتا ہو، وہ آدمی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اخلاق کی مضبوطی، کردار کی مضبوطی، ہمت کی مضبوطی اس وقت آتی ہے جبکہ انسان کو مختلف نفسیاتی کیفیتوں سے گزرنا پڑے، وہ مال و دولت بھی دیکھے، فراوانی بھی دیکھے، تنگی بھی دیکھے، محتاجی بھی دیکھے، غربت بھی دیکھے، اچھے دور بھی دیکھے، برے دور بھی دیکھے، نرم گرم سارے حالات سے گزرتا ہے کوئی فرد، تب وہ فرد مضبوط بنتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری نفسیاتی کیفیتوں سے اس لیے گزارا تاکہ ایک بہت بڑا کام لینا تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ آپ کے سامنے دو بڑے بڑے چیلنجز تھے، غور کریں۔ اور یہ بھی حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ نبیوں میں نبوت کی جو ذمہ داری تھی وہ ایک شدید ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، کٹھن بوجھ ہوتا ہے۔ اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر دو پر آتے ہیں۔ کار رسالت کو ادا کرنے میں، سخت ترین مرحلوں سے گزرنا، کٹھن کام، مشکل ترین کام، اس بوجھ کو سہارنے میں پیارے نبی کے بعد سب سے نمبر ایک، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ کا نمبر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بہت بڑا چیلنج جو تھا وہ یہ کہ جس دربار میں پلے، فرعون کے دربار میں، اسی فرعون کے دربار میں پہنچ کر اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت پیش کرنی تھی۔ اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، ٹکر لینا تھا، وقت کے شہنشاہ سے ٹکر لینا تھا، اور ٹکر لینے کے لیے وہ نفسیاتی کیفیتیں درکار تھی کہ آدمی جو ہے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، فقر فاقہ آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، جان کے لالے پڑ جائے، خوف آ جائے، اپنی زندگی کو جو ہے حوالے کرنا پڑے سولی کے، ہر چیز کے لیے آدمی تیار اس وقت ہوگا جب ان سارے مرحلوں سے جس طرح سے حضرت موسیٰ کو گزارا گیا۔ تو سب سے بڑا چیلنج فرعون کا چیلنج تھا۔ فرعون جو دنیا کے سارے حکمرانوں میں سبقت لے گیا تھا اس بات پر کہ لوگوں کو غلام بنانے میں، خدا کا انکار کرنے میں، اپنی خدائی کے ڈنکے بجانے میں وہ کسی کا ثانی نہیں تھا، وہ دنیا کا ممتاز ترین آدمی تھا، ایسے ممتاز ترین آدمی سے، اور اس کے پیچھے پروہت تھے، پنڈت تھے، اس کی ثقافت مسلم تھی، اس نے دنیا کی بہت بڑی بڑی تعمیریں کی، معاشی حالت سے بہترین حکومت اس نے گزاری، ایسی ایک حکومت سے حضرت موسیٰ کو ٹکر لینا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت سے گزارا، یہ سارے مرحلوں سے گزارا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خوف، مصیبت، بھوک، پیاس، اور 8-8 10-10 دن تک چلتے رہنا، اور پھر اتنے بڑے خاندان میں پلنے کے باوجود جا کر نوکری کرنا، خدمت کرنا، یہ سب نفس پر بہت شاق گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی پسند تھا، یہی اس کی مشیت تھی، گزارا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک چیلنج تھا فرعون کا۔ دوسرا چیلنج تھا ایک انتہائی کٹھن قوم، بڑی ہی پیچیدہ قوم، پیچیدہ نفسیات والی قوم بنی اسرائیل، اس کو اثر نہ ہو بدلنا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کوئی آسان کام نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ انسانوں کی اصلاح سے مشکل ترین کام اور کوئی کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ایجادات کے لیے انبیاء کو نہیں بھیجا، انسانوں کی تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا۔ اس لیے کہ دنیا میں سائنسی ایجادات کرنا، بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور ملٹری پاور اختیار کرنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑا کام یہ ہے کہ انسانوں کو تبدیل کرنا۔ بنی اسرائیل، اس کی بڑی پیچیدہ نفسیات تھی، اس کے عقائد کے اندر بگاڑ آ چکا تھا، اس کا سانچہ ذہن کا بگڑ چکا تھا، اس کا مزاج وہ پوری طرح سے برباد ہو چکا تھا، اس کے عقیدے بگڑ چکے تھے۔ ایسی قوم کو بدلنا تھا، اس قوم کو بدلنے کے لیے ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی جو اپنے طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے بڑا ہی تجربہ کار ہونا چاہیے۔ کوئی سیدھا سادہ اگر رسول ہوتا تو یہ بنی اسرائیل جو ہے بڑی آسانی سے اس رسول کو ٹرخا دیتے تھے۔ ایسی پیچیدہ قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ جیسی شخصیت کا انتخاب کیا اور بہترین ٹریننگ سے گزارا۔ یہ ساری ٹریننگ سے گزار کر اب نبوت کے مرحلے پر ہم آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو کیسے نبوت عطا ہو رہی ہے۔ اس جگہ میں ایک بات یہ عرض کروں کہ حضرت موسیٰ کے ذمے جو کام تھا وہی کام لگ بھگ اس امت کو بھی کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کو نفسیات کی زبان میں کہیں تو کاگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کہیں گے، ذہنی ساخت کو بدلنا، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ ذہنی ساخت کو بدلنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نفسیات کے سبجیکٹ میں یہ بات آتی ہے کہ ڈسفگرڈ جو فیسز ہوتے ہیں، چہرے میں جو بگاڑ آ جاتا ہے، بدصورت لوگ ہوتے ہیں، کسی وجہ سے جو ہے کوئی خرابی، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وغیرہ جو ہو جاتی ہے، تو ہیومن ڈسفگرڈمنٹ جو ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو پھر سے دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے کاگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کیا جاتا ہے، ان کے ذہن کو بدلا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ حسن اصل چیز نہیں ہے دنیا میں، علم تم حاصل کرو۔
دنیا میں جو خوبصورتی سب کچھ نہیں ہے تم صلاحیت حاصل کرو، دنیا میں جو ہے اچھی صورتی سب کچھ نہیں ہے تم اعلیٰ اخلاق پیدا کرو، یہ ساری چیزیں تربیت دے کر ان کے ذہنی سانچے کو بدلا جاتا ہے اور دنیا میں کسی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا سائنٹسٹ، اس کا نام کیا بھی مدرہ دلی میں آئے ہوئے تھے، اسٹیفن ہاکن جو ہے کرپلڈ ہے، ہاتھ پیر دماغ ہر طرح سے، وہ جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو تک ہم سن نہیں سکتے، ایک کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کی باتوں کو ڈیولپ کر کے اس کے بعد اس کے پرسنل اسسٹنٹس ہوتے ہیں جو اس کی تقریر کو کمپیوٹر کے ذریعے سے ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. صرف اسٹیفن ہاکن جو ہے وہ اسٹیج پر آتا ہے پوری طرح سے کرپلڈ ہے، ہاتھ پیر مفلوج اور ذہن مطلب چہرہ مفلوج زبان مفلوج، صرف اس کا برین کام کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس صدی کا بگیسٹ برین ہے وہ، موسٹ پاورفل برین ہے وہ. آئنسٹین کے بعد نیوٹن کو کہا گیا، نیوٹن کے بعد آئنسٹین کا نمبر آیا، آئنسٹین کے بعد اسٹیفن ہاکن کا نمبر ہے. تو پوری طرح سے کرپلڈ آدمی ہے، لیکن کاگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کہتے ہیں، ذہن کی ساخت کو بدلنا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. جب آدمی کے ذہنی ساخت کو بدل دیا جائے تو دنیا میں وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے. بنی اسرائیل جو غلامی کی زندگی پر مطمئن تھے، ان کو مطمئن جو تھے ان کے اطمینان کو توڑنا تھا، ان کے چین کو ختم کرنا تھا، اب ان کے لیے اطمینان اچھی چیز نہیں ہے. وہ جو غلامی کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے خود ان کو تیار کرنا تھا. یہ قوم وہ تھی جو غلامی پر مطمئن تھی، وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو ذلت اور مسکنت کو قبول کر چکی تھی، ایسی قوم کو پھر سے اثرن و تازہ کرنا تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اضطراب تھا، بے چینی تھی، اور ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس کام کے لیے منتخب کیا گیا. اور بنی اسرائیل کو بھی چین ختم کرنا چاہیے، ان کے اضطراب ان کے اندر اضطراب لانا چاہیے. میں اس وقت آپ کے سامنے صرف ایک کوٹیشن سنانا چاہتا ہوں، مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمٰن نے اس امت کے لیے بھی یہی لکھا ہے کہ اس امت کے لیے بھی اس دنیا میں سر بلند ہونے کے لیے، سر اونچا اٹھا کر جینے کے لیے، اس دنیا میں اسے اعلیٰ مقام ملنے کے لیے یہی ضرورت ہے کہ اب اسے چین کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اسے اطمینان کے لیے اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے بے چینی کی دعا کرنی چاہیے، اس کے اطمینان کو ختم کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. آپ کو لگے گا کیا بدعا ہے، لیکن علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، موجودہ عالم اسلامی کی بیماری پریشانی پریشانی اور بے اطمینانی نہیں، بلکہ حد سے بڑا ہوا اطمینان اور سکون ہے. یہ موجودہ عالم اسلام کا یہ پرابلم ہے، وہ بے چین نہیں پریشان نہیں بلکہ حد سے بڑا ہوا ان کا اطمینان اور سکون ہے. دنیا کی زندگی پر قناعت اور حالات سے مصالحت، آج دنیا کا عالمگیر فساد اور انسانیت کا زوال اور ماحول کی خرابی اس کے اندر کوئی بے چینی پیدا نہیں کر رہی ہے. اس کو زندگی کے اس نقشے میں کوئی چیز غلط اور بے محل نظر نہیں آتی. آج کا مومن ایسا ہے کہ اس پوری دنیا کے نقشے میں کوئی چیز اسے غلط نظر نہیں آتی، ایوری تھنگ از رائٹ، ہر چیز اس کے لیے سازگار ہو، اس کی نوکری چاکری کے لیے، اس کی معیشت کے لیے، اس کی دنیا کے لیے ٹھیک ہو جائے. اس کی نظر اپنے ذاتی مسائل اور مادی فوائد سے آگے نہیں بڑھتی. اس کی موجودہ افسردگی اور مردہ دلی کا سبب صرف یہ ہے کہ اس کا پہلو خلش سے اور اس کا دل تپش سے خالی ہے. اس کا پہلو خلش سے اور اس کا دل تپش سے خالی ہے. حضرت علی میاں فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ یہ مبارک کشمکش پھر سے پیدا کی جائے اور اس امت کا سکون برہم کیا جائے. اس کو اپنی ذات اور اپنے مسائل کی فکر کے بجائے پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں، جو جاہلی قوموں کا شعار ہے، جاہلی لوگوں کا شعار ہے کہ صرف ان کو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے. یہ امت تو انسانیت کے لیے پیدا کی گئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اس امت کا سکون برہم کیا جائے، اس کو اپنی ذات اور اپنے مسائل کی فکر کے بجائے انسانیت کا درد و غم، ہدایت اور رحمت کی فکر، اور آخرت اور محاسبہ الہی کا خطرہ پیدا ہو. اس امت کی خیر خواہی اس میں نہیں ہے کہ اس کے لیے سکون و اطمینان کی دعا کی جائے، بلکہ اس میں ہے کہ اس کے لیے درد و اضطراب کی دعا کی جائے اور برملا کہا جائے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو بعد میں لکھی گئی، اس تفسیر کو اور اس بات کو آپ ملا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ بے چینی اضطراب کی کیفیت متروک کیفیت ہے، چین اطمینان سکون یہ کوئی اچھی کیفیت نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سارے مشکل مرحلوں سے اس لیے گزارا کہ ان کا چین ختم ہو، ان کا جو ہے سکون ختم ہو، وہ اضطراب کی زندگی، بے چینی کی زندگی، مشکلات کی زندگی، تکالیف کی زندگی سہ کر نکلیں، تب گویا کہ دنیا میں کوئی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ گویا کہ یہ ساری باتیں میں نے اس سے بیان کی تاکہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیمبری مل رہی ہے اس کے سارے تقاضوں کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو لے کر فلما قضا موسیٰ الاجل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت جو پوری کی تو اس کے بعد وہ سارا بھی اہلیہ
اپنی بیوی بچوں کو لے کر وہ چلے. آنا تھا من جانب تور انارا, جب چلے تو رات تھی, سردی کی رات تھی, ٹھنڈک تھی, اور رات کے اندھیرے میں بیوی بچوں کو لے کر اسی راستے سے چل رہے تھے. لیکن اب راستہ ان کے لیے کوئی پریشان کن راستہ نہیں ہے, مانوس راستہ ہے, اس لیے کہ اس راستے کے نشے و فراز سے وہ واقف ہیں, اس راستے کی مشکلات سے وہ واقف ہیں. جا رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو رات کے وقت ایک پہاڑی کے گوشے میں آگ نظر آتی ہے. آگ جب نظر آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچوں سے کہتے ہیں, قال لی اہلہم کتو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون. کہتے ہیں کہ آگ مجھے ایک جگہ نظر آ رہی ہے, تم یہاں رکو تھوڑی دیر کے لیے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی لوگ ہوں, کوئی گویا کہ قیام کیے ہوں, کچھ لوگ خیمے لگائے ہوں, ایسا ہو سکتا ہے کہ مسافروں کا کوئی گروپ ہو سکتا ہے, میں جا کر تمہارے لیے کوئی خبر لے آتا ہوں, راستے کی خبر اور دیگر چیزوں کے بارے میں معلومات لے آتا ہوں, یا تو یہ کرتا ہوں یا پھر کم از کم آگ لے آتا ہوں تاکہ تم اسے اپنے ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے سینک سکو, سینکنے کے لیے کچھ آگ کے انگارے لے آتا ہوں, اس کام کے لیے میں جاتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی بچوں کے ایک طرف کنارے کھڑا کر کے آگے بڑھتے ہیں. جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ایک حیرت انگیز ماجرا پیش آتا ہے اور ایک انوکھا واقعہ پیش آتا ہے جس کے لیے کوئی ذہنی تیاری ان کے پاس نہیں تھی. مزاج کی تیاری تو اللہ تعالیٰ نے کرا دی تھی لیکن ذہنی طور پر اس کے لیے وہ پریپیئرڈ نہیں تھے. جب گئے تو دیکھتے ہیں فلما اتاہ نودیا من شاطی الوادی الایمن, اس وادی میں جب پہنچتے ہیں وادی کے دائیں جانب ایک مبارک خطے سے, فی البقعت المبارکہ, ایک مبارک خطے سے, ایک مبارک علاقے سے, ایک مبارک درخت کے بیچوں بیچ میں سے ایک آواز آتی ہے, اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں ہوں خداوند عالم, میں دنیا کا خدا ہوں, میں تمہیں پکارتا ہوں, اے یا موسیٰ آؤ ادھر, انی انا اللہ رب العالمین, میں سارے جہانوں کا پروردگار خداوند عالم ہوں, میں اللہ رب العالمین ہوں, آؤ ادھر. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو ان کے لیے ایک عجیب ماجرا تھا کہ اس رات میں تنہائی میں اس مبارک وادی میں اس مبارک خطے میں اس مبارک درخت سے ایک مبارک آواز آتی ہے, اور ایسی آواز کہ رونگٹا رونگٹا جو ہے اس آواز کو سننے لگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روئے روئے نے اس آواز کو سنا اور پوری طرح سے جذب ہو گئے, اور آواز یہ تھی کہ اے موسیٰ میں ہوں تمہارا پروردگار, ساری کائنات کا پروردگار میں ہوں. بلانے کے بعد کہا ہاتھ میں تمہارے پاس کیا ہے, یہ ساری باتیں سورہ نمل میں, سورہ شعرا میں, سورہ طہ میں گزر چکی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, تم اپنا عصا پھینکو. جب انہوں نے پھینکا تو فلما رآہا تہتز کأنہا جان, دیکھا جب انہوں نے عصا کو پھینکا تو ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا, اور جیسے ہی سانپ کو دیکھا تو بڑی خوف طاری ہوئی, دہشت طاری ہوئی, اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. رات کی تنہائی میں ایک اجنبی جگہ پر ایک اجنبی آواز آئی, خدا کی آواز تھی, اس کے بعد لاٹھی پھینکا تو اچانک اجدہ میں وہ تبدیل ہو گیا, لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو گیا. بڑی پریشانی کے عالم میں اس سانپ کو رینگتے ہوئے اور پھسلتے ہوئے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے وہاں سے, ایسا بھاگے کہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ٹکنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے پکارا یا موسیٰ اقبل, آؤ موسیٰ, ڈرنے کی بات نہیں, بلا تخف, پریشان نہ ہو, خوف نہ کرو, آؤ واپس پلٹ کر آؤ, انک من الآمنین, یقین رکھو تم محفوظ ہو, تم مطمئن ہو, اطمینان رکھو, تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, سام تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, آؤ تم واپس آؤ. اس کے بعد پھر بتایا کہ یہ ساری باتیں اور تفصیل سے سورہ طہ میں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو رسول منتخب کیا جا رہا ہے, تم کو جو ہے فرعون کے دربار میں جانا ہے, ساری باتیں کہیں. اس کے بعد یہ معجزہ بتایا گیا, وہ سانپ کا معجزہ. پھر دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اس لوگ کی جگہ پی جائے بھی, تم اپنے بغل میں دونوں ہاتھوں کو ڈالو, جب بغل میں ہاتھ ڈالے تو دونوں ہاتھ کو چمکتا ہوا پایا, جب دونوں ہاتھ کو آپ نے نکالا تو دونوں ہاتھ چمکنے لگے. یہ دو عظیم ترین معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیے. پھر جب خوف کے مارے دل دھڑکنے لگا اور دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو رہی تھی تو اللہ نے کہا کہ اسی چمکتے ہوئے ہاتھ کو پھر سینے کے اندر ڈالو اور اپنے دل کے اوپر رکھو, وضمم الیک جناح کا من الرعب, کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھو, تمہارا خوف جاتا رہے گا, تمہاری دہشت ختم ہو جائے گی. یہ دو معجزہ تھا کہ ان دو معجزوں کی حکمت پر اگر غور کریں تو بات ایک اور سمجھ میں آئے گی. وہی کہ عصا کا معجزہ, میں نے کئی علماء سے ڈسکشن کیا اس موضوع پر, میں نے پوچھا لوگوں سے, علماء سے جا کر کہ یہ دو جو معجزے ہیں اس کی حکمت کیا ہے, ایک ہے سانپ کا معجزہ اور ایک ہے ید بیضا کا معجزہ, نے چمکتا ہوا ہاتھ, بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالے تو ہاتھ چمکنے لگا. تو اس کے بعد ایک بات سمجھ میں یہ آئے کہ یہ دو معجزوں کے اندر دو حکمت کار فرما ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے فرعون کے دربار میں. ظلمت پھیل چکی تھی, اندھیرا پھیل چکا تھا, نور ہدایت سے دنیا خالی ہو چکی تھی اور شمع ہدایت گل ہو چکی تھی, ایک معنوں میں دنیا کے اندر تاریخی ظلم اور بربریت میں چھا چکی تھی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد دو میں سے ایک ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بارہا کہا, انبیاء آتے ہیں تو وہ میزان عدل ہیں, کسی قوم کے لیے وہ ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں, یا تو قوم سدھر جائے یا قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ دو ہی فیصلے ہوتے ہیں رسول آنے کے بعد. رسول نہیں آئے تو قوم کی مہلت میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن رسول کے آنے کے بعد دو میں سے ایک فیصلہ ضرور ہوتا ہے, یا تو وہ قوم سدھر جائے یا تو وہ قوم دنیا سے ختم کر دی جائے. اب یہ دو جو معجزے ہیں اس کی حکمت دیکھیں. ید بیضا, اس کا مطلب یہ ہے کہ چمکتا ہوا ہاتھ, یہ روشنی حق کی روشنی کی علامت ہے. فرعون کے دربار میں لے جاؤ اور اس روشنی سے سلطنت فرعون کو روشن کر دو, سلطنت فرعون کو منور کر دو. حق کی روشنی سے سلطنت فرعون جو ہے وہ چمک دمک اٹھے, یہ کام یہ کرو. اگر یہ کام نہیں ہوتا, فرعون کی سلطنت سدھرتی نہیں, آلے فرعون بدلتے نہیں, فرعون کی فرعونیت اگر مٹتی نہیں اور حق کی روشنی کے آگے وہ جھکتے نہیں, تو اس کا دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ سانپ کی جو خاصیت ہے وہ نگل لینے کی خاصیت ہے. اب سلطنت فرعونیت کو نگلنے کا کام یہ موجودہ کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کی سلطنت کو نگل لے گی. یا تو یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت سے سلطنت فرعون کے اندر روشنی پیدا ہوگی, یا سلطنت فرعون کا خاتمہ ہوگا اور موجودہ سانپ اس کو نگل لے گا. یہ دونوں میں سے ایک ہونا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو موجودے عطا فرمائے. اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو بڑی ہی پر حکمت یہ دونوں موجودے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں موجودے دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ, الی فرعون و ملائہ, فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جاؤ. انہم کانوا قوما فاسقین, بڑے ہی بگڑے ہوئے, بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں, بڑے ہی فاسق لوگ ہیں, اس قوم کی طرف تم جاؤ اور دعوت کا فریضہ انجام دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھول چکے تھے, قتل کی جو واردات تھی, قتل کا جو واقعہ تھا وہ بھلا چکے تھے, اور بھولنے ہی کی وجہ سے وہ جا رہے تھے فرعون کی طرف, مطلب مصر کی طرف. لیکن اب چونکہ سیدھے مصر میں فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ہوا, تو آپ کو پھر سے وہ یاد تازہ ہو گئی, پھر سے وہ کھٹک دل کے اندر پیدا ہوئی اور کہا کہ پروردگار, میں جاؤں فرعون کے دربار میں تو مجھ پر ایک قتل کا الزام ہے, اس کے نتیجے میں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. فاقاب و یقتلون, مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. ایک تو آپ نے فوراً ایک فرمائش پیش کی, دعا, یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور ہر جگہ اپنی کمزوری کو, اپنی پریشانی کو اللہ کے آگے رکھنا چاہیے. یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں, کل سے دیکھ رہے ہیں. تو آج اس واقعے میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار, فرعون مجھے قتل کر سکتا ہے, اس لیے کہ میرے اوپر ایک قتل کا الزام ہے, مجھے اس بارے میں خوف ہے, مجھے اس بارے میں ڈر ہے. دوسری بات یہ کہ پروردگار, میں فصیح اللسان نہیں ہوں, میں بہت ترارے کے ساتھ نہیں بول سکتا, میرے پاس وہ سلاست روانی زبان و بیان پر وہ قدرت مجھے حاصل نہیں ہے. پروردگار, میں یہ چاہتا ہوں, وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, وہ مجھ سے زیادہ زبان میں فصیح ہے, مجھ سے زیادہ بہتر ہے. کون؟ میرا بھائی ہارون. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدًّا يُصَدِّقُنِي, اے پروردگار, میری نبوت میں مدد کرنے, تصدیق کرنے کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے, میرا ساتھی بنا دے, میرا شریک بنا دے, اسے بھی نبوت عطا فرما. گویا کہ آپ نے دو ڈیمانڈ رکھے, دو دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے, ایک تو مجھے قتل کا خوف ہے, دوسری طرف جو ہے مجھے اپنے فصیح اللسانی نہ ہونے کا احساس ہے. ان دونوں احساسوں کے پروردگار تو مدد فرما اور ان احساسوں کو تو دور فرما. اللہ نے کہا کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, ہم تم کو اپنی سلطان عطا کریں گے, ہم اپنے دست قدرت سے تمہاری حفاظت کریں گے, ہم تمہاری نگرانی کریں گے, اور ہماری نگرانی ایسی ہوگی کہ فرعون اور اس کے درباری تم پر ہاتھ ڈال نہیں سکتے. گویا کہ وہ مضبوط قلعہ ہوگا, لوہے کی دیوار ہوگی, ہم نگرانی کریں گے, تم پر کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا, تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جاؤ اور ہارون کو ہم رسول بنا دیتے ہیں, تم دونوں جاؤ. کہا کہ فلا یصلون الیکما, وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اس کے بعد بھی آیا کہ نہ, ہماری آیتیں لے کر, ہماری نشانیاں لے کر جاؤ. انتما ومن اتبعکم الغالبون, تم دونوں بھائی اور تمہارے ماننے والے غالب ہوں گے اور فرعون مغلوب ہوگا. جاؤ یہ کام کو لے کر جاؤ, اطمینان رکھو, ہمارا جو ہے تمہارے اوپر تحفظ کا ہاتھ ہے, ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اور ہماری سلطان, ہمارا سلطان تمہارے ساتھ ہے, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں. یہاں بہت سے نقطے ہم جو ہے انشاءاللہ آگے ملیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں, تور کا واقعہ ختم ہوا اور دربار فرعون میں پہنچے ہوئے ہیں. دربار فرعون کا واقعہ بڑا ہی مختصر ہے اس جگہ, اس لیے کہ ساری تفصیلات آگے گزر چکے ہیں, سورہ طٰہٰ میں, سورہ نمل میں, سورہ شعرا میں, سورہ آراف میں, یہ ساری تفصیلات گزر چکی ہیں. یہاں صرف اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس لیے انجام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واقعے کو سکیڑ دیا, کم کر دیا. سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے, جا کر جو ہے دعوت دی. پلما جا موسا بھی آیا تین بینات کالو مہادا اللہ سحر مفترا وما سمینا بہادا. جا کر جب دعوت دی تو اس نے دو بات کیا, اس نے تمسخر کیا، اس نے دو گویا کے مذاق اڑانے کے دو نقطے بیان کیے، ایک بات تو یہ کہ تم رسول ہو، تم جھوٹے لگتے ہو، تم کذاب ہو، تم مفتری ہو، تم کو اللہ نے رسول رسول نہیں بنایا، اور دوسری بات یہ کہ تم جو رب العالمین کی دعوت دیتے ہو یہ ایک عجیب دعوت ہے ہمارے لیے، تو میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے، اپنے درباریوں سے پوچھا، وقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالہدى، وہ فرعون اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ درباریوں تم بتاؤ، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے تم کو معلوم ہے، تم جانتے ہو کوئی ایسا خدا کا تم پتا بتا سکتے ہو، سارے مصر کا میں خدا ہوں، ساری سلطنت میری ہے، یہ موسیٰ جو ہے کس خدا کی دعوت دیتے ہیں، گویا کہ آ کر اس نے مذاق اڑایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور آپ پر الزام تراشی کی، آپ پر الزامات چسپاں کیے، کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مفتری ہے، یہ کذاب ہے، یہ ساحر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ساری چیزیں پچھلی صورت میں گزری ہیں، گویا کہ اس طرح کی الزام تراشی اس نے کی، اور یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا ان کے ہاں تو ایسے کسی خدا کا تصور نہیں تھا، تم جو خدا کا تصور لے کر آئے ہو، تو اس میں سید قطب شہید رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی اچھی باتیں لکھیں، بڑی پیاری باتیں لکھیں، انہوں نے یہ بتایا کہ باطل جب جواب سے عاجز ہوتا ہے اور دلائل سے جب عاری ہوتا ہے، باطل لوگوں کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا، جب کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو اب اس کے ان کے پاس سوائے الزام تراشی کے اور کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، چونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے ہاں دلائل نہیں ہے، جو عقلی اور نقلی دلائل سے ننگے لوگ ہوتے ہیں وہ الزام تراشی پر اتر آتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے، جاہلوں کا شیوا ہے کہ وہ الزام تراشی پر اتر آتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی روایت کی آڑ لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، بھائی ہمارے باپ دادا نہیں کرے، ہمارے بڑے لوگ نہیں کرے اس کام، ہمیں کیوں کرنا چاہیے، یہ گویا کہ باپ دادا کی روایات کی آڑ وہ لوگ لیتے ہیں جن کے ہاں عقلی اور نقلی دلائل نہیں ہوتے، جن کو اپنے پھسپھسے ہونے کا احساس ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، یا تو وہ الزام تراشی کرتے ہیں یا تو پھر وہ اپنے باپ دادا کی روایت کی آڑ لیتے ہیں، جس طرح سے ہم جاہل فرعون کو دیکھتے ہیں، یا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام چسپاں کرتا ہے، یا تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کے ہاں کوئی خدا کا ایسا تصور نہیں تھا جو موسیٰ تصور پیش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب، یہ مومن کو سیکھنا چاہیے، ہم سب کو سیکھنا چاہیے، خاص کر یہاں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی تفسیر کی ہے اس جگہ، کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کا کوئی جواب نہیں دیا، ایک تو یہ تھا کہ یہ جھوٹا ہے، مفتری ہے، یہ کذاب ہے، اس کا بھی حضرت موسیٰ نے کوئی نہیں جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ بھائی میں سچ بات کہتا ہوں، مجھے جو ہے وہ وادی مقدس دعا میں اللہ نے رات کو بلایا، مجھے نبوت عطا کی، مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا، میں ڈر کر بھاگا، یہ سارا ماجرا نہیں سنایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمق ہے، اس کے پاس صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، بلا دلیل دعویٰ ہے، احمقانہ دعویٰ ہے، اس لیے ویسے آدمی کو کیا سمجھائیں گے، اس لیے حضرت موسیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور دوسرا یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا کے پاس ایسے خدا کا تصور نہیں تھا، اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس جگہ سے قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کا جو الزام تراشی پر آتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، دعوے ہی دعوے کرتے ہیں، بلا دلیل دعویٰ کرتے ہیں، کھوکھلا اور احمقانہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا بہترین جواب یہ ہے کہ ان کو جواب نہ دیا جائے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوٹس ہی نہیں لیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو ان کا بہترین جواب یہ ہے کہ ان کو جواب ہی نہ دیا جائے، ان سے اعراض کیا جائے، یہی ایک مؤدب اور ایک مہذب طریقہ ہے، یہی ایک باادب طریقہ ہے، یہی ایک مہذب طریقہ ہے، ورنہ الزام لگانے والے کے خلاف ہم بھی الزام لگائیں، باپ دادا کی روایات کی بات کرنے والوں کے لیے ہم پھر باپ دادا کا پوسٹ مارٹم کرنے لگیں، تو گویا کہ ہم بھی جاہلیت پر اتر آئیں گے، ہم بھی چھچورپن کا شکار ہو جائیں گے، ہم بھی سنجیدگی کے بلند مقام سے گر پڑیں گے۔ اس لیے ان کا بہتر جواب، مہذب جواب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، اعراض کا رویہ اختیار کیا جائے، یہی ایک مہذب جواب ہے، یہی ایک مہذب جواب ہے۔ میں اس مس منظر میں وانیم باڑی کے بالخصوص جو ماحول، بدقسمتی سے ہمارے شہر کے اندر کچھ ایسے بدقسمت نوجوان پیدا ہوئے جن کے ہاں پوسٹر بازی کا بڑا شیوا ہے، اور پوسٹر بازی میں کسی کو نہیں بخشا جاتا، وہ جماعت اسلامی ہوں، تبلیغی جماعت ہوں، علماء کرام ہوں، حنفی ہوں، شافی ہوں، سوسائٹی کے کام کرنے والے لوگ ہوں، مقلد ہوں، غیر مقلد، حنفی، شافی، پتہ نہیں کیا کیا القاب سے لگاتے ہیں، اور مختلف پوسٹر بازی کا سلسلہ ہمارے درمیان جاری ہے، اور اس کے ساتھ میں ہر کوئی آتا ہے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی آتے ہیں، اچھے اچھے علماء کرام بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی لوگ آ جاتے ہیں، حنفی لوگ بھی آ جاتے ہیں، سب قسم کے نوجوان مل کر یہ پوسٹر بازی کرتے ہیں۔ ان جیالوں کے بارے میں اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے یہ مرد ہوں گے کہ خواتین ہوں گی، اس پر سوچیں، نقاب پوش چونکہ پوسٹر یہ لوگ شائع کرتے ہیں تو کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید خواتین ہوں گی جو یہ پوسٹر بازیاں کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ نقاب پوش ہوتی ہیں تو پوسٹر بھی نقاب پوش ہے، اس میں کسی تنظیم کا نام نہیں، کسی ادارے کا نام نہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ فیک نام ہوتے ہیں۔ تو یا تو یہ خواتین ہوں گی یا چوڑیاں پہننے والے مرد ضرور ہوں گے، ایسے نوجوان ہوں گے، اور پھر ان کی عزت سے کوئی اچھا آدمی نہیں بچتا، کوئی مسلک نہیں بچ پا رہا ہے، کوئی عالم دین نہیں بچتا۔ ان سارے لوگوں کا جواب یہی ہے کہ ان کو اعراض کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، ان کو جو ختم منہ نہ لگا جائے، ورنہ پوسٹر بازی کا سلسلہ عام ہوگا۔ ہم دیکھیں گے واقعی شہر کے اندر ایک اچھی روایت ہے کہ بعض لوگ جن کو جنون ہے پوسٹر بازی کرنے کا، وہ تو اپنے جنون میں مبتلا ہیں، لیکن سمجھدار لوگ، نہ علماء نے جواب دیا، نہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے جواب دیا، نہ اہل حدیث لوگوں نے جواب دیا، سب کے خلاف پوسٹر نکلتے ہیں، لیکن کوئی سمجھدار آدمی، کوئی سنجیدہ آدمی جواب نہیں دیتا۔ تو ایسے چچوروں کا، ایسے بے سنجیدہ لوگوں کا مؤدب اور مہذب جواب یہی ہے کہ اعراض کیا جائے، روگردانی کی جائے اور جواب نہ دیا جائے، یہی سب سے بہترین جواب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ سنت ہے، انبیاء کی سنت کو فالو کرنا، ہمارے لیے ان سے بہتر اسوہ کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے ان سے بہتر نمونہ، قابل تقلید نمونہ ہمارے لیے کوئی نہیں۔ ہاں اگر کوئی سنجیدہ بات ہے، علمی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، دیٹ از ڈفرنٹ، ٹیبل ٹاک ہو سکتا ہے، اکراز ٹیبل ڈسکشن ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ورنہ یہ جو ایک بات اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے دوست نے کہا گوریلا وار، آپ جانتے ہیں، چھپ چھپ کر جنگ لڑنا، غاروں سے گوفوں سے چھپ کر جو ہے بمباری کرنا، بھاگ جانا، تو یہ گوریلا وار پھر کی طرح، یہ گوریلا دعوت ہے، حق کی دعوت گوریلا دعوت ہے، چھپ چھپ کر دعوت دینا، آنا بم پھینکنا بھاگ جانا، آنا پوسٹر لگانا بھاگ جانا، یہ گوریلا دعوت، اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں، ہر کوئی سماج کے ہر آدمی سے، ہر مسلک کے لوگوں سے اور ہر گویا کے ذمہ داروں سے یہی بہترین جواب ہے کہ انبیائی سنت یہ ہے کہ اس طرح سے غیر سنجیدہ چیزوں کا ہم کو جواب نہیں دینا چاہیے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اڑا دیا اس پوری بات کو، حضرت موسیٰ پر جو الزامات لگائے اس کا بھی جواب نہیں دیا، باپ دادا کی روایت کی آڑ لے کر لوگوں کے جذبات کو اس نے جو اکسایا اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے بدلے میں کہا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے ہدایت پر کون ہے، ضلالت پر کون ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے، میں تم سے اس معاملے میں الجھنا نہیں چاہتا، میرا رب بہترین طور پر جانتا ہے اور مجھے معلوم ہے، فمن تکون له عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا معاملہ کس کے ساتھ بہتر ہوگا، اس پر مجھے یقین ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے اور ناشائستہ حرکتیں کرنے والے کبھی فلاح یاب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، کہا کہ اے میرے درباریوں بتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے۔ اس کے بعد اس نے تمسخر کی حد کر دی، کہا کہ فاوقد لی یا حامان علی التینی، اے حامان جو اس کا وزیر تھا، اس کا جو پرائم منسٹر تھا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن کا اس کا منسٹر تھا، اس کو بلایا حامان کو اور کہا کہ حامان ایسا کرو کہ موسیٰ ایک عجیب و غریب خدا کی دعوت دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، کہیں چھپ کر بیٹھا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک بلند عمارت بناؤ، ایک اونچی عمارت بناؤ، الگ تین مٹی کو جماؤ، مٹی کو پکاؤ اور چیمبر برن برکس تیار کرو، پکی ہوئی اینٹیں تیار کرو اور پکی ہوئی اینٹوں سے ایک بڑی اونچی عمارت بناؤ، فجعل لی سرحا لعلی اطلعو الہی موسیٰ، اس اونچی عمارت میں چڑھ کر جھانک کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کا خدا کہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو بدتمیزی تھی، یہ جو تمسخر تھا، انتہائی گھٹیا قسم کا تمسخر تھا کہ موسیٰ کے خدا کو دیکھنے کے لیے ایک اونچی عمارت بنائے اور اس عمارت کے اوپر چڑھ کر وہ جھانک کر دیکھنا چاہتا ہے کہ موسیٰ کا خدا کہاں بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ وہ مذاق کر رہا تھا اور کہا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، مجھے تو یقین ہے کہ یہ موسیٰ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ شخص مجھے یقین ہے وہی خدا ادا نہیں ہے، تم بنا لو تو صحیح ایک عمارت، اونچی عمارت بناؤ، میں چڑھ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کا خدا کہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس جگہ مولانا مودود علیہ الرحمٰن نے اپنی ایک تقریر میں ایک بات بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ جاہلیت قدیم ہو کے جدید دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان کی فطرت اور سرشت ہزاروں سال سے نہیں بدلی، سائنس کے اندر تبدیلی آئی، ٹیکنالوجی کے اندر تبدیلی آئی، یہ ساری چیزوں کے اندر تبدیلی آئی، لیکن انسان کی فطرت کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بیوقوف فرعون اپنے زمانے میں یہی سوچ سکتا تھا کہ ایک اونچی عمارت بنا کر اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھیں۔ دور جدید میں USSR نے، رشیا نے 1960s میں سیٹلائٹ لانچ کرنا شروع کیا، اس کا ایک سیٹلائٹ جب گیا اور آربٹ میں جا کر کام کرنے لگا اور وہاں سے فوٹوز بھیجنا شروع کیا سیٹلائٹ نے، تو خورشید اس وقت وہاں کا پریسیڈنٹ تھا USSR کا، خورشید نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ ہمارا سیٹلائٹ لانچ جو کیا تھا ہم نے، وہ سکسسفلی آربٹ میں جا کر کام کرنے لگا ہے اور وہاں سے وہ فوٹوگرافی بھیج رہا ہے اور ہم کو ابھی تک یہ پتا نہیں چلا اس فوٹوگرافی میں کہیں خدا بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا ہم کو۔ تو یہ جاہل بھی اپنے زمانے میں سیٹلائٹ کو جو ہے سہارا بنایا, اور اس قدیم جاہل نے اونچی عمارت کی, چونکہ وہ سیٹلائٹ کا تصور نہیں کر سکتا تھا, خورشید جو ہے سیٹلائٹ کا تصور کر سکتا تھا. تو دونوں کی فطرت میں, مزاج میں, سرشت میں, حماقت میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ سائنٹیفک انونشن میں اس نے اینٹ کی دیوار پر چڑھ کر خدا کو دیکھنا چاہا, اس نے گویا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے خدا کو دیکھنا چاہا. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون. اس نے استکبار کیا, اس نے اور اس کے الائٹ فورسز نے, اس کی جو مجتمع قوت ہے, انہوں نے زمین کے اندر استکبار کیا, اکڑ دکھائی انہوں نے, اور تکبر کیا, ہٹ درمی کی, ضد کیا. اس کے نتیجے میں فاخذناہ, ہم نے اسے پکڑا, فرعون کو پکڑا, اس کی قوم کو ہم نے بری طرح سے عذاب میں پکڑا. جب اللہ تعالیٰ کے شکنجے میں کوئی شخص آ جاتا ہے, کوئی قوم آ جاتی ہے, تو پھر اس قوم کو بچنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں, کوئی مددگار نہیں ہے. فاخذناہ وجنودہ, ہم نے اسے بھی پکڑا اور اس کے الائٹ فورسز کو بھی پکڑا, ہم نے اس کی متحدہ قوت کو, اس کی فوج کو ہم نے پکڑا. فنبذناہم فی الیم, اور ہم نے اس اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. یہاں تفصیل نہیں ہے, اختصار ہے, اس لیے کہ وہ نتیجہ ظاہر کرنا تھا. اس نے فرمایا گیا فنبذناہم فی الیم, ہم نے اٹھا کر اسے سمندر میں پھینک دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا اور ظالم لوگوں کا کیسا برا انجام ہوتا ہے, دیکھ لیں. یہاں گویا کہ پورا واقعہ ختم ہوتا ہے. میں صرف ایک نقطہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا, جن لوگوں کو ادب سے دلچسپی ہے, ویسے میرا تو موضوع ادب نہیں ہے, لیکن ادب سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس پر نوٹ کر سکتے ہیں, اور ادبی شاہکار ہے قرآن اپنے لحاظ سے, اور ہر میدان کا آدمی اپنے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. کوئی ادب کا آدمی ہو تو ادب کے لیے, کوئی سائنس کا آدمی ہو تو سائنس کے لیے, کوئی فلاسفی کا آدمی ہے تو فلاسفی کی بنیادیں ساری چیزیں قرآن میں ملیں گے. ادب کے لحاظ سے دیکھیں تو واقعے کی شروعات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ندی میں, دریا میں پھینکنے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو اس بچے کو اٹھا کر دریا میں پھینکنے سے واقعے کی شروعات ہوئی تھی, اور اختتام ہوا فرعون کو اٹھا کر دریا میں پھینکنے سے. یہ بڑا ہی موضوع ترین, بڑا ہی حسین گویا کہ یہ منظر کشی کا ایک طریقہ ہے, اور ادب کا ایک بہترین طریقہ ہے, کہ شروعات دریا میں ایک بچے کو پھینکنے سے, اور اختتام ایک جاہل و ظالم کو دریا میں پھینکنے سے. یہ گویا کہ پوری بات مربوط ہو جاتی ہے, اور کہانی, واقعہ, قصہ کہیں بھی بے ربط نہیں, کہیں بھی بے ڈھپ نہیں ہے, بلکہ ہر طرف سے وہ کوہیرنٹ ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہی ایک اسلوب ہم نے یوسف کے اندر بھی دیکھا, سورہ یوسف میں. سورہ یوسف میں واقعے کی شروعات ایک خواب سے ہے, اور واقعے کا اختتام وہ ہے تعبیر خواب پر ختم ہوتا ہے. خواب سے واقعے کی شروعات ہوتی ہے. حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا, اپنے والد کو سنایا, اور واقعہ ختم ہوتا ہے جبکہ وہ خواب کی تعبیر جو ہے دنیا میں سچی ثابت ہوتی ہے, اور تعبیر پر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ختم کیا. یہ گویا کہ ادب کا ایک بہترین اسلوب ہے, واقعے کی نگارشات کا ایک بہترین اسلوب ہے, کہ جہاں سے آپ بات کو ٹیک اپ کریں اسی بات کو پھرا کر لا کر ختم کریں. یہ بڑا ہی سنسیشنل طریقہ ہوتا ہے. اس طرح سے سورہ کہف کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, موقع نہیں ہے اس میں تفصیل میں جانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ظالم کو, اس جابر کو, اس متکبر کو, اس اکڑ پھوں دکھانے والے اس متکبر فرعون کو ہم نے پکڑا, بری طرح سے پکڑا, اور اٹھا کر ہم نے دریا میں پھینک دیا, اور دیکھو کہ ظالموں کے ساتھ کیا رویہ ہم اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے خاتمے کے بعد امامت کا درجہ عطا کیا. پچھلے آیت میں, پہلی آیت میں چلے جائیں, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مظلوم طبقے کو اوپر اٹھائیں, دنیا کی امامت عطا کریں, دنیا کا وارث بنائیں, حکومت عطا کریں, سلطنت عطا کریں, اور فرعون کو وہ خطرہ سچا ثابت کر دکھائیں جو وہ ڈرتا تھا. یہ بات آئی نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم نے وجعلناہم ائمہ, یہ لفظ وہی لفظ وہاں ہے آیت نمبر 3 میں, ہم نے فرعون کے خاتمے کے بعد بنی اسرائیل کو ہم نے ائمہ بنایا, دنیا کی پیشوائی عطا کی ہم نے. نہیں, یہاں اس کے بعد فرعون کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اٹھا کر پھینکا, اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی, اور کتاب دینا گویا کہ امامت کے منصب پر فائز کرنا ہے. بصائر للناس وہدی و رحمۃ لعلہم یتذکرون, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی, اس قوم کو امامت کے درجے پر ہم نے اوپر اٹھایا, اور ان کو ہم نے ایسی کتاب دی جس میں ہدایت ہے, رحمت ہے اور بصیرت ہے. بصیرت کا مطلب فٹ فار یور تھاٹ, ہدایت کا مطلب یہ کہ فٹ فار یور ایکشن, رحمت کا مطلب ہے فٹ فار یور سینٹیمنٹ, یعنی ایسی کتاب ہم نے عطا کی جو ان کے عقل کے لیے بھی غذا ہے, جو ان کے قلب کے لیے بھی غذا ہے, جو ان کے عمل کے لیے بھی غذا ہے. تورات ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی, قرآن کی بھی یہی صفات آئے ہیں. تو ہم نے ایسی کتاب دی, اور ایسی کتاب کا علم بردار ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا. و رحمت اللہ علیہ یتذکرون, نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہم نے بہت سی باتیں اس واقعے کے اندر پوشیدہ رکھی ہیں. انہیں کچھ باتوں پر میں آج گفتگو ختم کرتا ہوں. یہاں تک گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات میں کچھ باتیں آتی ہیں
اور اس کے بعد جو قوموں کے عروج و زوال کا کچھ فلسفہ آتا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے پروردگار اس دنیا میں ہمیں ایک عظیم کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے پروردگار ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمارے دلوں کے اندر وہ اضطراب پیدا فرما، وہ بے چینی پیدا فرما، اور اے پروردگار انسانیت کا درد ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، آخرت کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. اور اے پروردگار ہمیں خود پرستار بننے کے بجائے، نفس پرستی میں مبتلا ہونے کے بجائے، انسانوں کا کی بھلائی کے بارے میں سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہماری تو مدد فرما، ہم پر تو رحمتیں نازل فرما. اے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھی زندگی عطا فرما اور آخرت کی بھی بہترین زندگی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.